بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو جو پچھلے 3 دنوں سے بحمد اللہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے قابل ہوئے, اس کا عنوان ہے امامت اور امام شناسی. اور اس کے حوالے سے ہم نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124, کہ جس میں خداوند کریم کا ارشاد ہوتا ہے کہ رب نے ابراہیم کو کچھ کلمات سے آزمایا جنہیں ابراہیم نے پورا کر دیا, اور پھر خدا کی طرف سے حکم آیا کہ انی جاعلک للناس اماما, میں تمہیں تمام انسانیت کا امام قرار دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اس کے بعد خدا سے سوال کیا, پوچھا, درخواست کی, ومن ذریتی, اور میری ذریت میں سے. یہاں پر خاص بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا عہدہ, جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, امامت ایک عہدہ الہی کا نام ہے, اور وہ کیا ہے اس کی بھی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ دین جتنا بھی ہے, جو بھی ہے, وہ صرف ایک مقصد کے لیے, اور وہ مقصد کیا ہے, خدا کی معرفت کا کما حقہ حاصل کر لینا, خدا کی طرف بڑھنا, خدا کی راہوں میں ترقی کرنا. دین اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا مقصد نہیں رکھتا ہے, اور باقی جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اس آبجیکٹو کو اکمپلش کرنے کے لیے ہے. اگر رسول ہیں, نبی ہیں, آئمہ ہیں علیہم السلام, تو ان کا سول پرپز کیا ہے کہ وہ انسانیت کو خدا کی طرف بڑھنے کا رستہ دکھائیں, اس میں ان کی مدد کریں, اور اس رستے میں آنے والی مشکلات کو دور کرنے میں انسانوں کی رہنمائی فرمائیں. یہ کام ہے نبی اور رسول اور امام کا. اور اس کے جو ڈفرینٹ فیزز تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے کہ نبی کس کو کہتے ہیں, رسول کون ہے, امام کون ہے. اور یہ بات بھی ہم نے عرض کر دی تھی کہ نبوت اور رسالت کیوں ختم ہو گئی اور امامت تا قیامت کیوں باقی رہے گی, کہ تمام کے تمام نکات ہم پہلے عرض کر چکے ہیں. تو اب اس آیت کے ذیل میں ایک بڑی اہم بات سامنے آتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب عہدہ امامت ملا تو یہ آپ کی زندگی کا آخری عہدہ ہے. یعنی نبوت پہلے مل چکی ہے, رسالت عطا ہو گئی ہے, خلیل اللہ بنائے جا چکے ہیں, اور بالکل آخر میں عہدہ امامت ملا ہے. اچھا, اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل خود یہ جملہ ہے, قال ومن ذریتی, کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ذریت میں سے, یعنی امامت جو آپ نے مجھے دی ہے میری ذریت میں بھی چلے گی, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلی اولاد 90 سال کے سن میں ہوئی ہے. حضرت ابراہیم کی اولاد اسماعیل اور اسحاق جوانی میں نہیں پیدا ہوئے. اسماعیل علیہ السلام جو بڑے بیٹے تھے, اگر تاریخ صحیح ہے تو 90 سال, یعنی بالکل بڑھاپے میں اولاد عطا ہوئی ابراہیم کو. تو ومن ذریتی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب امامت ابراہیم کو عطا ہوئی ہے تو ذریت تھی, ورنہ ومن ذریتی کہنے کا سنس نہیں ہے. تو یہ بالکل آخری عہدہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو ملا. اچھا, جب نبوت ملی, رسالت ملی, یہاں تک کہ خلت ملی, اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیز نہیں مانگی خدا سے. جو چیز مانگی ہے اپنی ذریت میں جاری اور باقی رہنے کے لیے وہ امامت ہے. یہ بہت قابل غور بات ہے. یعنی اس میں دو باتیں ممکن ہو سکتی ہیں. یا تو پہلی بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے کہ جس مقام و منزلت پر فائز تھے تو وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں, جان رہے ہیں کہ ان تمام عہدوں میں سے فقط امامت وہ ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہ سکتی ہے. باقی نبوت اور رسالت ہمیشہ باقی رہنے کے لیے نہیں ہے، ایک وقت آنے کے بعد ان کا خاتمہ یعنی اس کا اینڈ ہوگا، ایک بات، ایک پاسبلٹی یہ ہے. اور دوسرا امکان یہ ہے کہ امامت اتنا بلند مقام ہے اور اس کی بزرگی اور کرامت و شرافت خدا کی بارگاہ میں اتنی زیادہ ہے کہ جیسے ہی ابراہیم کو وہ عہدہ ملا، ابراہیم برداشت ہی نہیں کر سکے اور فوراً کہ یہ میری ذریت میں بھی اس کا تسلسل جاری رہے. تو اب یہاں سے ایک بات بالکل اچھے طریقے سے طے ہو گئی، یعنی کہ یہ ایک چیز جو ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے خاص طور سے امامت کے حوالے سے، وہ یہ کہ شیعہ میں ڈائنیسٹی والا حساب کتاب ہے. ڈائنیسٹی کا مطلب ہے کہ جناب امام دوم جو ہیں وہ امام اول کے بیٹے ہوں گے، پھر ان کے بھائی ہوں گے، پھر ان کے بیٹے ہوں گے، پھر ان کے بیٹے ہوں گے. یعنی نعوذ باللہ جس طریقے سے بادشاہت کا نظام ہوتا ہے کہ ایک عہدے کے بعد اس کے بیٹے کے علاوہ کوئی دوسرا بیٹھ ہی نہیں سکتا اس جگہ پہ، تو تشیع بھی ایک ڈائنیسٹک ایک سسٹم کے طور پہ چل رہی ہے. اگر یہ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی ہے یہ خدا کا قائم کردہ نظام ہے. اب اس پر اس کا بھی میں انشاءاللہ ریزن آپ کو بتاتا ہوں کہ قال ومن ذریتی، میری ذریت میں سے. خدا کے جواب آیا لا ینالو عہد الظالمین، کہ میرا عہد یعنی امامت عہد خداوندی ہے، امامت عہد خداوندی ہے، ایک کووننٹ ہے. اور یہاں سے بہرحال یہ نقطہ جو ہے نا یہ ہمارے لیے ہوشیار کرنے والا ہے، اور میں انشاءاللہ اس کو آگے ایک واقعے کے ذریعے سے بھی، کیونکہ واقعات سے بات ذرا زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے سمجھنا، تو انشاءاللہ اس سے بھی ظاہر واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ امامت عہد خداوندی ہے. عہد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک اوت لیتے ہیں، پرومس کرتے ہیں، ایک کووننٹ ہوتا ہے. یہ عہد ہے خدا کا جو امام کو دیا گیا ہے، تو امام اس عہد کو لینے کے بعد کیا اپنی مرضی سے کچھ کرنے کے مختار رہ گئے ہیں، یہ بات سوچنا ہمیں، یا امام جو کچھ بھی کریں گے فقط اور فقط مرضی الہی ہوگی. اور اگر ہم امام کے فیور کو گین کرنا چاہتے ہیں تو خدا کی مرضی کے مطابق بندہ بنے بغیر اس فیور کو گین کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا پڑے گا، کیونکہ امام عہد خدا کی پابند ہستی کو کہتے ہیں. ہماری نظر میں امام کا مطلب کیا ہے کہ امام ایک بہت پاورفل اتھارٹیٹیو شخصیت ہے، اور اس کے بعد نظام خدا میں وہ جو دل چاہے کریں. یعنی یہ جو ہمارے یہاں بعض اوقات جملے آتے ہیں کہ خدا نہیں چاہتا تھا اور امام نے کر دیا، اس قسم کی باتوں سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ امام عہد خدا کے پابند ہستی کا نام ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مرضی خدا کے بغیر یا اس سے ہٹ کر کسی رستے پہ چلے جائیں. ٹھیک، لا ینالو عہد الظالمین، یہ امامت میرا مقدس ترین عہد ہے، یہ ظالمین کو نہیں ملے گا. اب یہاں پر ایک ڈائلیما سا آ گیا کہ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا یا رد کیا. انہوں نے مانگا کہ یہ امامت کا عہدہ ومن ذریتی، میری ذریت میں. خدا کا جواب آیا کہ میرا عہد ظالمین تک نہیں پہنچتا. اب اگر آپ برادران اہل سنت کی زبان سے دیکھیں تو شاید وہ یہ کہیں گے کہ رد ہوگی دعا. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آگے پرابلمز آ جاتی ہیں اگر اس کو قبول کیا جائے. لیکن اگر آپ تھوڑی سی عقل استعمال کریں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے بٹ کنڈیشنلی، کہ یہ امامت کا عہدہ تمہاری ذریت میں ہی رہے گا لیکن ان کو نہیں ملے گا کہ جو ظالمین ہیں۔ اچھا، اب ظلم کی تعریف دیکھیے، ظلم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ ظلم ہر اس عمل کو، ایون ہر اس فکر کو کہتے ہیں جو مطابق حق اور عدل نہ ہو۔ یعنی مثال کے طور پر کہ آپ اگر، آپ کو اپنی گاڑی، نئی گاڑی کی سیٹیں بہت پسند آ جائیں اور آپ اس کو صوفے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیں یا بیڈ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوا؟ ظلم، اس حد تک ظلم۔ یعنی آپ کسی بھی چیز کو جو اس کا حق نہیں ہے اس سے وہ لے لیں، یا ناحق کو جو حق نہیں پہنچتا اس کو وہاں پہ بٹھا دیں، یہ ظلم ہے۔ تو اے ابراہیم، تمہاری ذریت میں، اگرچہ کہ تمہارے دونوں بیٹے پیغمبر ہیں، لیکن ان دونوں سے چلنے والی ذریت میں وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جو گناہگار ہوں گے، معصیت کار ہوں گے، حق پر نہیں ہوں گے، یا اس معیار حق پر نہیں ہوں گے جو، جسے عصمت کہا جاتا ہے، جو عصمت ہے، ان کو نہیں ملے گی، ان تک یہ عہد نہیں پہنچے گا۔ تو اب یہ فیصلہ شیعہ نے نہیں کیا ہے کہ امامت ذریت ابراہیم میں رہے گی، یہ فیصلہ کہاں سے آیا ہے؟ خود خدا کی بارگاہ سے آیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امامت کے حوالے سے ایک اور بات بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انبیاء اولو العزم، جن میں پہلی مثال ابراہیم علیہ السلام کی ہیں، پھر موسیٰ، عیسیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان ہستیوں میں یہ تینوں عہدے جمع تھے، یہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، امام بھی تھے، رسول خدا خود امام بھی تھے۔ رسول کے بعد کیا ہوا؟ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، خاتم النبیین، امامت باقی رہی، جو کے ورثے میں ملی امام علی علیہ السلام اور وہاں سے دیگر ائمہ طاہرین علیہ السلام۔ تو اسی بنا پر اگر آپ وہ زیارت وارثہ کے جملوں کو پڑھتے ہیں نا، تو اب آپ کو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ جب آپ امام حسین کو کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ نوح نبی اللہ، تو اب آپ کو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کون سی وراثت ہے، یہ کون سی وراثت ہے جو منتقل ہوتی ہوئی ائمہ طاہرین علیہ السلام تک پہنچی ہے اور وہاں تک آئی۔ تو یہ امامت کے حوالے سے یہ کچھ گزارشات جو ہم نے عرض کی۔ اچھا، اس کے بعد اب کیونکہ شبائے قدر آج بھی رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے پہلی شب ہے آج، اور اس کے بارے میں بھی میں چاہتا ہوں کہ 5-10 منٹ آپ کے لیتے ہوئے تھوڑا سا اس حوالے سے بھی گفتگو کر لیں، کیونکہ ہم یہاں پر اعمال تو باقاعدہ نہیں کر پا رہے ہیں، کہ شب قدر کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کچھ مخصوص راتیں ہیں جو آپ کو جا کر گزارنی ہیں اور ان میں دعائیں پڑھنی ہیں اور نمازیں پڑھنی ہیں اور قرآن پڑھنا، یہ نہیں ہے حقیقتاً، یہ شب قدر کا یہ مطلب نہیں ہے۔ شب قدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان، اگر آپ واقعاً جو پورا نظام ہے تربیت کا اگر آپ اس کو دیکھیں، تو آپ نے یہ بات غور کی ہے کہ ماہ رجب سے آپ کو اسپیشل انسٹرکشنز ملنا شروع ہو جاتی ہیں، ہے نا، ماہ رجب سے۔ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کے جو مہینے ہیں ان کی آپ کو اتنی دعائیں نہیں ملیں گی، اعمال نہیں ملیں گے، لیکن ماہ رجب سے آپ کو کہ دعائیں بھی زیادہ ملیں گی، نیمہ رجب بھی آئے گا، 27 رجب بھی آئے گی، اینڈ سو آن، اور اس سے زیادہ شعبان میں، اور پھر رمضان کا پورا مہینہ۔ لیکن جو اہل بصیرت اور اہل معرفت ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اور آئی ہوئی ہے کہ ماہ رجب سے ایک اسپیشل خدائی کورس کا آغاز ہو جاتا ہے ماہ رجب سے. اور جو حقیقتاً یعنی ہم جیسے لوگ نہیں، مجھ جیسے لوگ نہیں، لیکن جو حقیقتاً اہل معرفت ہیں وہ تینوں مہینے روزے رکھتے ہیں، تینوں مہینے روزے رکھتے ہیں مسلسل. تو وہ سب کچھ جو آپ نے رجب سے شروع کیا تھا، رفتہ رفتہ آپ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ترقی دیتے دیتے اب آپ ماہ رمضان میں آ جاتے ہیں. ماہ رمضان میں جو اسپیشل چیز ایڈ ہو جاتی ہے وہ روزہ ہے. روزے کی خاص بات کیا ہے کہ روزہ آپ کو حرام نہیں، حلال چیزوں سے روکتا ہے. آپ نے اس بات پہ غور کیا؟ روزہ حلال نعمتوں سے رکنے کا نام ہے. جتنے بھی مبتلات روزہ ہیں ان میں سے کوئی حرام کام نہیں ہے جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خدا یہ چاہتا ہے کہ ماہ رمضان میں آپ کی تربیت ایسی ہو کہ اب آپ دنیا اور دنیا کے معاملات سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں اور خدا کی طرف واقعاً حرکت شروع کریں. اور ابھی ہمارے کس بچے نے دعا پڑھی تھی، یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم. تو یہ دعا جو آپ ماہ رمضان میں ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو دعا خالی پڑھنے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. کیا ہے اس میں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس وبینات من الہدا والفرقان. شہر رمضان کی خاص بات کیا ہے؟ انزلت فیہ القرآن، کہ اس میں تو نے قرآن کو نازل کیا. قرآن ماہ رمضان کی بہار ہے. قرآن خدا کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے جو ماہ رمضان میں سب کے لیے اوپن کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے ماہ رمضان. اب آپ جب رمضان شروع ہوا تو اب آپ خدا کی ضیافت کے دسترخوان پر آ گئے اور اب آپ نے وہاں سے وہ نعمتیں، وہ خصوصی نعمتیں جو قرآن کے ذریعے سے خدا نے ہم کو عطا کی ہیں، وہ اب آپ نے اٹھانا شروع کر دیں، وہ حاصل کرنا شروع کر دیں. اور 20 دن گزرنے کے بعد اب آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ کو ایک ایسے مقام تک پہنچا دیا جائے جہاں پر ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیلۃ القدر کس کا نام ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. کیا مطلب؟ کہ اب 20 دن اور 2 مہینے گزارنے کے بعد اب تمہیں اس قابل ہونا چاہیے کہ اس مقام پر پہنچو کہ یہ نزول ملائکہ اور روح کو وصول کر سکو، اس ڈومین میں داخل ہو، اس مقام تک پہنچو.
محمد محمد محمد،
اس کا نام ہے شب قدر.
سبحان اللہ.
جو اپنے آپ کو اس محنت کے بعد، اس دقت کے بعد اس مقام تک لانے میں کامیاب ہو جائے وہ شب قدر کا اہل ہے. ورنہ ہم جیسے لوگ رات بھی گزار لی، دعائیں بھی پڑھ لیں، نمازیں بھی پڑھ لیں اور اس کے بعد جب وہاں سے باہر آئے تو وہی کہ وہی، جیسے داخل ہوئے تھے ویسے کہ ویسے ہی باہر آ گئے. اور میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا تھا کہ اس زندگی میں انسان جس بھی مقام پر ہوتا ہے نا، وہ اسے خود پتا ہوتا ہے. ہر انسان جانتا ہے کہ میں خدا اور آخرت کے بالمقابل کس جگہ پہ کھڑا ہوں، ہر انسان جانتا ہے. اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم کی آیت ہے سورہ قیامہ، بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ، یہ انسان اپنے نفس پر بے انتہا اچھے طریقے سے نظر رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے اپنے نفس کا، با بصیرت ہے. ولو القا معذیرہ، چاہے جتنے بھی عذر اور بہانے بنا بنا کے لاتا رہے، یہ سب بہانے بازی ہے، ہمیں نہیں پتا، بہت مشکل ہے، خبر نہیں ہے. ہاں مشکل ہو جاتی ہے اگر ہم اپنی زندگی کے 40 سال برباد کر دیں نا جہالتوں میں. یہ میں بزرگان کے جملے نقل کر رہا ہوں، اگر ہم اپنی جوانی جو کہ حقیقتاً معرفت و بصیرت خدا سے قربت کا زمانہ ہے، وہ برباد کر دیں خرافات اور دنیا پرستی میں، اور 40 سال گزر جائیں، تو پھر واقعاً بہت مشکل ہو جاتا ہے. ناممکن نہیں ہوتا لیکن مشکل بہت ہو جاتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ 60 سال گزر جائیں اسی حالت میں، تو پھر قلب پر مہر لگ جاتی ہے. یہ مہر لگنے کا کیا واقعہ ہے؟ ابھی جیسے دیکھیں، ابھی محترم نے بیان کیا نا، اور انشاءاللہ ہم بھی مصائب میں کچھ تھوڑا سا ذکر کریں گے، کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے خاص طور سے امام علی علیہ السلام کے زمانے میں، کہ جو آ کے کیا کہتے تھے اپنے آپ کو، ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے محب ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ امام علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے تھے، وہ پھر اصرار کرتے تھے. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ جو بھی امام کا شیعہ ہے اسے اپنے منہ سے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا اور رسول اور امام ہمارے نفس کی ہم سے زیادہ خبر رکھتے ہیں.
محمد
جس کسی کو بھی اپنی تشیع کا دعویٰ کرنا پڑے یا اس کے لیے ایمفسائز کرنا پڑے، اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے معاملہ. کیونکہ خدا کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ اہلیت جیسے ہی پیدا ہوتی ہے خدا کی طرف سے، اس سے پہلے قبولیت آتی ہے.
سبحان اللہ.
اور وہ قبولیت آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، اس میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ آپ کو یہاں محسوس ہو جاتی ہے کہ آپ مقبول ہیں نہیں ہیں اور کس درجے پر ہیں. تو ایسے افراد آتے تھے. ایک شخص کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ آیت اللہ جوادی عاملی نے بیان کیا، تو میں اس لیے انہیں کہ میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں وہ چیزیں نہیں بیان کرتا بالکل بھی کہ جس کی مجھے سند نہیں ملتی بزرگ علماء سے. تو انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ ایک شخص نے اسی طریقے سے جب زیادہ اصرار کیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تم پتہ ہے تم کون ہو؟ یہ سامنے جو در کوفہ خاص در کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اب سے 20 سال بعد یہی کوفہ ہوگا، اور میرے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے یہاں سے لشکر پہ لشکر جا رہے ہوں گے، اور ان میں سے ایک لشکر کے کا علم تم نے اٹھایا ہوا ہوگا. یہ جو آج تم دعویٰ کر رہے ہو ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے محب ہیں، اور جو راوی ہے وہ اس نے کہا ہے کہ قسم بخدا میں نے یہ دونوں مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. میں نے یہ دونوں مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. تو یہ بہت توجہ کرنے والی باتیں ہیں کہ امام کے شیعہ ہونا ایک کوالیفیکیشن ہے، آپ کو ایک مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، آپ کو ایک معیار پیدا کرنا پڑتا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، حجت خدا کے جملے ہیں. فَاتَّقُوا اللَّهَ، سب سے پہلے کیا چیز پیدا کرنی پڑے گی آپ کو؟ تقوی الٰہی. وَأَطِيعُونِ، اور میری اطاعت کرو. اطاعت کرو، اطاعت کرو، امام کی راہ کو طے کرو. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اس کی بندگی کرو، اس کے عبد ہو جاؤ. ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے. تو یہ امامت کا نظام ہے، یہ امامت کا سلسلہ ہے. میں اپنی گفتگو کو تھوڑا سمیٹتے ہوئے، اب ایک بات کہ جب ہم نے قرآن کی بات کی تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم سے اپنے رشتے کو بہت اچھے طریقے سے جوڑنا ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی ہے، اور یہ سلیکنس خدا نہ خواستہ بہت مہنگی پڑے گی. جیسے میں نے کہا کہ میں یہاں پر بیٹھ کے آپ کی مرضی کی بات نہیں کر سکتا، مجھے یہاں پر خدا اور رسول کی مرضی کی بات کرنی ہے. یہ کوتاہی جو نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہمارے اندر نامعلوم کس وجہ سے آ گئی، الحمدللہ پچھلے ایک دو جنریشنز میں تو اس کا کافی ازالہ ہوا ہے، لیکن اسٹل لاٹ آف ورک ٹو ڈو قرآن سے قربت پیدا کرنے میں. اور میں آپ کو ایک آیت سناؤں قرآن کریم کی، کہ یہ آیت کہاں پر ہے؟ سورہ احقاف آیت نمبر 12. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً، امام فقط انسان نہیں ہے، جو کتابیں خدا نے ان انبیاء کے ساتھ نازل کی ہیں وہ بھی امام ہے. اور اسی وجہ سے اب یہاں پر اگر آپ اس بات کو سمجھیں گے تو حدیث ثقلین آپ کو پورے طور سے سمجھ میں آئے گی. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، تو فقط عطرت امام نہیں ہے، کتاب اللہ بھی امام ہے. تو آپ اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ امامت کے ایک پہلو کو لے لیں اور دوسرے کو چھوڑ دیں. اور مسلمان بعد از رسول یہی کام کر رہے ہیں کہ ایک کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، دوسرے کہتے ہیں کہ اہل بیت، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو لوگ اس قسم کے رستوں سے آگے بڑھتے ہیں ان کو نہ کتاب ملتی ہے نہ اہل بیت ملتے ہیں. وہ اپنی ہی ایک عجیب ویمزیکل قسم کی چیزوں کو بنا لیتے ہیں اور اس کو دین کا نام دے کے خوش ہوتے رہتے ہیں، پھر یہ حال ہو جاتا ہے. تو کتاب موسیٰ، اس سے قبل امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی. وَحَاذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْزِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ کتاب ان تمام پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، لسان عربی میں نازل کی گئی ہے تاکہ تم آسانی سے سمجھ لو. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ جو ظالمین ہیں ان کو وارن کرے، تنبیہ کرے، خبردار کرے، اور جو محسنین ہیں ان کو بشارت دے. قرآن سے دوری نہیں، افورڈیبل نہیں ہے، اس میں کوتاہی افورڈیبل نہیں ہے. اب میں بس آخری دو تین نکات بیان کر کے اپنی بات ختم کروں، کیونکہ آج شب قدر کے حوالے سے بات تھی تو ہم نے تھوڑا سا قرآن اور شب قدر پہ بات کی، اور پھر یہ شب شہادت امام علی علیہ السلام. تو پہلے میں ایک آپ کو نہج البلاغہ سے امام علی علیہ السلام کا ایک اقتباس سناؤں، اور جیسا کہ کل ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے کہ کیوں کر امامت باطن شریعت اور باطن حقائق سے انسان کو آگاہ کرتی ہے. کل میں نے اگر آپ کو یاد ہو تین انسٹنسز پیش کیے تھے، ایک دعائے کمیل سے، ایک حدیث شبلی چوتھے امام کی، اور ایک امام علی نقی علیہ السلام کی حدیث.
محمد
امام علی علیہ السلام کے حوالے سے کہ اگر جیسے ہم پوچھیں، سوال کریں آپ سے ہم اور یا ہم اپنے آپ سے، انسان اور انسانیت کیا ہے؟ انسانوں کے اندر کوئی تفریق ہے؟ تمام انسان ایکول ہیں یا نان ایکول ہیں؟ اگر انسانوں میں ایکوالٹی نہیں ہے تو کس بنا پر نہیں ہے؟ یہ سارے سوالات اٹھتے ہیں، ٹھیک، اور مختلف لوگ ان تمام مسائل کا اپنی اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیتے ہیں. جیسے آج مثال کے طور پر ویسٹرن سوسائٹی کیا کلیم کرتی ہے؟ سب ایکول ہیں، ٹھیک ہے، سب برابر، یعنی گدھے گھوڑے خچر سب برابر. جبکہ کسی بھی دور میں انسانی عقل اس بات کی تائید ہی نہیں کرتی کہ سب برابر، کہ تم خدا پوچھتے ہو تم بھی اچھے ہو، تم بتوں کے آگے ماتھا ٹیکتے ہو تم بھی اچھے ہو، تم حیادار ہو تو بھی اچھے ہو، تم بے حیا اور فاحش ہو تو بھی قابل عزت ہو. ظاہر ہے کوئی عقل اس کی تائید نہیں کرتی. یعنی انسانوں میں تفریق ہے. لیکن آپ اب امام علی علیہ السلام کے ان جملوں کو سنیں کہ امام علی علیہ السلام انسانوں میں تفریق کس بنا پر بیان کر رہے ہیں، کس بنا پر بیان کر رہے ہیں. اس کا حوالہ کیا ہے؟ نہج البلاغہ. ویسے میں کئی مرتبہ اس کو بیان کر چکا ہوں، تھوڑی سی تفسیر بھی بیان کی تھی، لیکن شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے یاد دہانی ہو. کلمات قصار، کلمات قصار پتہ ہے نا آپ کو. نہج البلاغہ کو سید رضی نے تین حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا. پہلے حصہ خطبات کا ہے جس میں تقریباً 440 خطبات ہیں، پھر آپ کے مکتوبات یعنی لیٹرز ہیں، اور پھر اس کے بعد کلمات قصار یا احادیث ہیں. ان میں سے کچھ ایک ایک لائن کی ہیں، کچھ تھوڑی تفصیلی بھی ہیں، اور وصیت نامہ امام حسن علیہ السلام کا انہی میں ہی ہے، کلمات قصار میں، حالانکہ وہ بہت طولانی ہے. تو 147 نمبر، جس میں امام علی علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں کمیل ابن زیاد سے، یہ تفصیلی ہے. جان رکھو کمیل، انسان تین قسم کے ہوتے ہیں، انسان تین قسم کے ہیں. فعالم ربانی، عالم ربانی. ربانی کون ہوتا ہے؟ یہ اصطلاح قرآن نے استعمال کی ہے. ربانی یعنی رب والا، رب والا. اور رب والے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جسے رب اپنی بارگاہ میں قبول کر لے وہ ہوتا ہے رب والا. فعالم ربانی، عالم ربانی، یہ ایک قسم کا انسان ہوا. ومتعلم علی سبیل نجات، وہ طالب علم جو نجات کے رستے پر ہے، وہ طالب علم جو نجات کے رستے پر ہے. وحمج رعاء، اور جو نہ عالم ربانی ہے نہ وہ طالب علم ہے جو سبیل نجات پر ہے، وہ کون ہے؟ کوڑا کرکٹ، خس و خاشاک، ربش. اب ایسی تفریق انسانیت کی کسی نے نہیں کی ہوگی. انسانیت کی یہ کیٹیگرائزیشن اور کلاسیفیکیشن کسی نے نہیں کی ہوگی. یا عالم ربانی یعنی اپنے علم و معرفت کی بنا پر اس مقام پر ہو کہ رب تمہیں قبول کر چکا ہو، یا ان اہل اللہ اور اولیاء خدا جو عالم و عارف ہیں ان کے رستے پر ہو، یعنی سبیل نجات پر ہو، طالب علم ہو، علم کی راہ میں آگے بڑھ رہا ہو. اگر ان دونوں میں سے کچھ نہیں ہے تو حمج رعاء ہے، خس و خاشاک ہے. اور ان کی مثال آپ نے کیا بیان کی ہے؟ یہ خس و خاشاک والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں کہ جہاں کوئی بلند آواز سنتے ہیں اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں, یعنی کوئی غور و فکر نہیں ہے. ان کی فالوورشپ کا معیار کیا ہے؟ آواز بلند ہونی چاہیے, شور شرابہ ہونا چاہیے, بس. غور و فکر بصیرت کچھ نہیں ہے اس میں. اور جس طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے ادھر ہی جھک جاتے ہیں. یہ دو جملے آپ نے ارشاد فرمائے, یہ وہ ہیں جو خس و خاشاک ہیں. انسان تین قسم کے, ٹھیک, عالم ربانی, متعلم, وہ طالب علم جو سبیل نجات پر ہیں, ورنہ خس و خاشاک ہیں. اور ان کی یہ علامت ہے, دو علامتیں جو آپ نے بیان فرمائی, تفصیلی بیان ہے. تو ظاہر ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو تلاوت کریں گے. اور جیسا کہ ہمارے علماء نے ایک بات بیان فرمائی ہے کہ آپ اگر اپنے دین کی بنیادوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم, صحیفہ سجادیہ اور نہج البلاغہ, ان تینوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں. آپ اگر ان سے, اس کے محضر سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے تو پھر بہت زیادہ امکان اس کا ہے کہ پھر وہی والا حال ہوگی, یعنی بلند آوازیں آپ کو متوجہ کر لیں گی یا ہواؤں کے رخ پر آپ جھکتے چلے جائیں گے. پھر وہ جو ایک مضبوطی, جو امام علی علیہ السلام کا ہی جملہ ہے کہ مومن جو ہے وہ کوہ گراں, ایک ایسے پہاڑ کی مانند ہوتا ہے کہ جو گویا کے فولاد کا بنا ہوا ہو, یہ مومن کی پہچان ہے. یعنی اپنی بصیرت میں, اپنے یقین میں, اپنی معرفت میں اتنا مضبوط ہوتا ہے مومن کہ کسی قسم کی بھی ہوا اس کو ہلا نہیں سکتی ہے. تو یہ مختصر معروضات تھیں جو امام علی علیہ السلام کے اور امامت کے حوالے سے ہم نے عرض کی. امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس پر غور کریں گے. میں بس اب اپنی آخری منزلوں سے قریب ہوتے ہوئے, اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ امامت یقیناً بزرگ ترین نعمت خدا ہے جو ہمیں عطا ہوئی ہے. امامت, امام, نبی, رسول, اللہ کی حجتیں, اس سے بڑی نعمت اور اس سے بہترین خوشبو اور کوئی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہو. لیکن یہ تمام کہانی کا آدھا حصہ ہے. دوسرا آدھا حصہ ہمیں فل کرنا پڑے گا, یعنی ہمیں اپنے آپ کو اس معیار پر لانا پڑے گا, اس جگہ پر آنا ہوگا اپنے آپ کے, اپنے تقوی, خوف خدا, گناہوں سے پرہیز اور اجتناب, اللہ کے احکامات کی تعمیل, کہ ہم امام کے محبوب بن سکیں. یہ بہت اہم بات ہے. میں اس میں اب ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس کا حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 41. یعنی بحار الانوار اوریجنلی تو 110 جلدوں پہ نہیں تھی, لیکن بعد میں جب اس کو پورا باقاعدہ کمپائل کیا گیا اور وہ تو 110 جلدیں اس کی بنی جو اس وقت زیادہ آپ کے سامنے آتی ہیں, اس میں جلد 41 جو فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام پر مشتمل ہے, جلد 41.
محمد صلی
اللہ علیہ وسلم, اس میں ایک روایت بیان کرتے ہیں, اور یہ روایت ہے امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد, تھوڑے ہی بعد, زیادہ دن نہیں, تھوڑے ہی بعد. عبد الواحد ابن بن زید راوی کا نام ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ میں مکے میں تھا اور میں کعبے کا طواف کر رہا تھا. میں نے ایک چھوٹی بچی کو دیکھا, 5 سے 7 سال جس کا سن تھا, کہ اس نے کعبے کو تھاما ہوا ہے, کعبے کے پردے کو یا کعبے کی دیوار کو پکڑا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ایک اور بچی ہے, اور وہ اس سے کہہ رہی ہے خدا کی قسم وہ اللہ کا مصطفیٰ اور مجتبیٰ بندہ تھا, وہ بالحق وصی پیغمبر تھا, اس کی صداقت اور عدالت تمام مسلمانوں میں سب سے اعلیٰ تھی, اور وہ تھا کہ جو فاطمہ بنت محمد کا شریک حیات تھا، 5 سال کی بچی. وہ یہ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جملے سنے تو ان جملوں نے مجھے خود کھینچ لیا اپنی طرف، کہ اس قدر چھوٹی بچی. اور یعنی اس سے ہی میں واقعہ کیوں سنا رہا ہوں، دیکھیں اس کو کہتے ہیں شیعہ، اس کو کہتے ہیں شیعہ، کہ یہ معرفت، اگر واقعا ہم شیعہ ہوتے ہیں نا تو یہ معرفت ہماری خون میں رگوں میں گردش کر رہی ہوتی ہے رائٹ فرام دا بگیننگ. اس نے کہا کہ اے، یعنی انجان بن کے، کہ اے دختر، اے بیٹی، یہ کون ہے جس کے بارے میں تم یہ سب باتیں کر رہی ہو؟ کس کے بارے میں یہ سب جملے تم نے بولے تھے؟ تو پھر اس بچی نے اور بولنا شروع کیا، واللہ اعلم الاعلام، اعلام یعنی نشانیاں، خدا کی نشانیوں کا علم، خدا کی قسم وہ اعلام یعنی نشانیوں کا علم ہے، باب الاحکام، احکام خدا کا دروازہ ہے، قسیم الجنت والنار، جنت اور آگ کی تقسیم کرنے والا ہے، وربانی ہاذہ الامت، اور اس امت کا ربانی ہے. سبحان اللہ، اس ابھی ربانی کا معنی میں نے اسی لیے آپ کو بتا دیا، اس امت کا ربانی ہے. ورأس الائمہ، امامت کا پہلی منزل ہے، سر ہے، اخ النبی ووصیہ، نبی کا بھائی اور اس کا وصی ہے، وخلیفتہ فی امتہ، اور اے پوچھنے والے اگر ابھی بھی تم نے نہیں پہچانا، ذالک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. نعرہ پانچ سال کی بچی کا کلام. اب وہ جو راوی ہے وہ کہتا ہے میری حیرت بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ اے دختر، تمہیں کہاں سے یہ سب پتہ چلا اتنی سی عمر میں، اور تم علم الاعلام و باب الاحکام و قسیم النار والجنہ، ہمیں پتہ ہی سب باتیں ہمارے منہ سے نکل سکتی ہیں، تمہیں کہاں سے یہ پتہ چلا کہ علی ایسے تھے، ان میں یہ صفات تھیں؟ اس بچی نے کہا کہ میں عمار یاسر کی بیٹی ہوں، میں عمار یاسر کی بیٹی ہوں جو رسول خدا کے مخلص ترین اصحاب میں تھے اور علی کے مخلص ترین پیروکاروں میں تھے، اور صفین کی جنگ میں شہید ہوئے. میرے والد کی شہادت کے بعد ایک دن علی ہمارے گھر پہ آئے. یعنی امام علی علیہ السلام کی کیا سنت تھی، کہ میں یہ جملہ اگر بیچ میں داخل کر دوں تو نامناسب نہیں ہے، اپنی خلافت کے دور میں صبح صبح جاتے تھے بازار میں جب دکانیں کھل رہی ہوتی تھیں، اور اس وقت اپنی زبان سے اعلان کرتے تھے کہ اے تاجروں، کم نہیں تولنا، دھوکہ نہیں دینا، فریب نہیں کرنا، احکام خدا کا خیال رکھنا. اور جب خود خلیفہ تھے تو جہاں جہاں پر بھی اہل افراد تھے ان کے گھروں پر جا کے خود خبر گیری کرتے تھے. کئی واقعات ایسے ہیں. تو علی خبر گیری کرنے آئے ہمارے گھر پر میرے والد کی شہادت کے بعد. وہ وقت ایسا تھا کہ میں اور میرا بھائی ہم دونوں آنکھوں سے معذور ہو گئے تھے، کیونکہ ایک آگ کی وجہ سے ہم دونوں کی آنکھیں زائل ہو گئی تھیں. جب علی نے ہم دونوں یتیموں کو اس حالت میں دیکھا تو آپ نے ایک آہ بھری، اور اس کے بعد کچھ کلمات ارشاد فرمائے، اور اس کے بعد آپ نے ہم دونوں کو قریب بلایا اور ہماری آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور اب میری نظر ایسی ہے کہ میں 5 فرسخ سے آنے والے اونٹ کو دیکھ سکتی ہوں.
سبحان اللہ,
اس میں کیا خاص بات ہے؟ میں ایک چھوٹا سا آپ کو ریفرنس دوں. آپ نے نام سنا ہوگا نا, ابا طلعت ہروی, سنا ہے نام؟ یہ امام رضا علیہ السلام کے غلام تھے, مشہد میں ابھی بھی ان کی قبر ہے. آپ اگر زیارت کے لیے جاتے ہوں گے ان کی قبر ہے, ابا طلعت ہروی. یہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد قید کر دیے گئے تھے, بہت بوڑھے ہو گئے تھے, اور اس حال عالم میں قید خانے میں زنجیروں میں انہوں نے بے اختیار, جیسے ایک انسان ہوتا ہے نا جو بالکل تڑپ اٹھتا ہے, انہوں نے تڑپ کے ایک فریاد کی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, اب اس بڑھاپے میں یہ قید اور یہ زنجیروں کی سختی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. امام جواد علیہ السلام نے باعجاز معجزے کے ذریعے انہوں نے دیکھا کہ امام جواد علیہ السلام سامنے زنجیریں ہٹائیں اور کہا جاؤ جاؤ قید خانے میں, اور وہ قید خانے سے اس طریقے سے نکل کے باہر آ گئے کہ کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلا. امامت کی یہ ولایت موجود ہے لیکن اس کے لیے ہے جو اہل بنتا ہے, اس کے لیے ہے جو اہل اپنے آپ کو بناتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو عمار کی بیٹی, ٹھیک ہے تمہیں یہ مسئلہ ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, نابینائی ہے ابھی حل ہو جاتی ہے, کوئی اور پرابلم ہے ابھی حل ہو جاتی ہے. اور دوسری بات, اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ بعض اوقات امام کیا کہتے ہیں, خدا کی مرضی ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ, خدا کی مرضی ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ. کیوں تکلیف اٹھاؤ؟ اس لیے کہ تکلیفیں دنیا میں برداشت کرنے سے تمہارے گناہ کم ہوتے ہیں. دنیا میں تکلیفیں برداشت کرنے کی وجہ سے تمہارے خدا کی بارگاہ میں آخرت کے درجات بلند ہوتے ہیں. اگر تم حالت ایمان میں خدا کے رستے میں تکلیفیں اٹھاتے ہو تو امام کہتے ہیں میں تکلیف اٹھائیے آپ, کیونکہ یہی آپ کے لیے بہتر ہے, ابھی یہی آپ کے لیے بہترین ہے دوائے. تو جو ولایت کے سائے میں آتا ہے تو ولایت کا دسترخوان وسیع ہے. تو اس مرد نے کہا کہ اپنی جیب سے 2 دینار نکالے اور اس بچی کو دینا چاہے, تو وہ بچی جو ہے نا ایک دم پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے یہ تمہاری رقم نہیں چاہیے. جب علی زندہ تھے تو انہوں نے ہمیشہ ہماری کفالت اور خبرگیری کی, اور آج علی اس دنیا میں موجود نہیں ہیں تو ان کے لائق فرزند امام حسن علیہ السلام ہماری دیکھ بھال کر رہے ہیں, ہمیں تمہارے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس بچی نے اس شخص سے ایک سوال کیا, اس نے کہا کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ اے شیخ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. تو بچی کہتی ہے کہ تو پھر تمہارے اوپر توبہ لکا, تمہارے لیے بلیسنگز ہوں, تمہارے لیے برکتیں ہوں, تمہارے اوپر اللہ کی بہترین نعمتیں اور رحمتیں ہوں, کیونکہ محبت علی حبل اللہ ہے, محبت علی وہ رسی ہے کہ جس سے وابستہ ہونے والا نہ کبھی نامراد ہوتا ہے اور یہ رسی نہ کبھی ٹوٹنے والی ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے کچھ اشعار پڑھے کہ کوئی قلب ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر محبت علی رہتی ہو مگر یہ کہ وہ قلب خدا کی بہترین نعمتوں کا مستحق نہ ہو چکا ہو. اگر علی سے محبت کرنے والے کا ایک قدم بھی بھٹکتا ہے تو علی کی محبت اگلے قدم پر اسے راہ راست پہ لے آتی ہے. اس کو کہتے ہیں محبت علی، جو آپ کے لیے صراط مستقیم بنتی ہے، جو آپ کو راہ حق دکھاتی ہے، اس کو کہتے ہیں محبت علی. اور اس معرفت و بصیرت کے ساتھ ہم اگر اب بالکل اپنی آخری منزلوں سے قریب ہوتے ہوئے، کہ کل جیسے میں نے بات عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ ضربت کے بعد امام علی علیہ السلام کو گھر میں لایا گیا، اور اس وقت بہت افراد کا ایک ہجوم تھا کہ جو آپ کے گھر کے گرد جمع ہو گیا تھا، اور اس موقع پر سب سے زیادہ جو دردناک بات ہے اور پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوفہ ہے 40 ہجری کا، کہ جہاں پر علی علیہ السلام کے گھرانے کی خواتین اور بیٹیاں چار دیواری میں ہیں، پردے میں ہیں، اور یہ کوفہ وہ ہے کہ جہاں پر اس خاندان کی عزت و حرمت ہے، اور پھر یہی کوفہ ہے کہ جو اب سے 40 سے 60 ہجری کا منظر نامہ، کہ جب اس کوفے کے گھروں کی چھتوں پر اور گلیوں میں اور بازاروں میں تماشائیوں کا ہجوم تھا، اور یہی علی کی بیٹیاں جن کو سب لوگ امیر المومنین کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، اور اس وقت کسی کو اس بات کی شرم و حیا نہیں تھی کہ یہ وہی بیٹیاں ہیں علی کی اور یہی اولاد ہے علی علیہ السلام کی، جو آج اس حالت میں اس منظر میں نظر آ رہی ہے. بہرحال 19 رمضان کے اوقات گزرے جب طبیب کو بلایا گیا، ڈاکٹر کو بلایا گیا، اور اس نے امام علی علیہ السلام کا معائنہ کیا، تو اس نے اس بات کو جان لیا کہ یہ زہر اب بیرونی نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے پورے بدن مبارک میں سرایت کر چکا ہے. اور اس نے کہا کہ یا علی، اب آپ کی زندگی کی امید اب نہیں ہے، آپ اپنی وصیتیں کر لیں. ہم اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ جب اگر ایک انسان کا پورا اسکل شگافتہ ہو جائے، زہر دماغ میں اور خون کے ایک ایک ذرے میں پہنچ جائے، اور اس کے باوجود بھی اس انسان کے ہوش، حواس، عقل، شعور اس معیار پر باقی ہوں کہ جو وصیت ہم نہج البلاغہ میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور بہت ساری کتابوں میں نقل بھی ہے، بے انتہا قابل قدر ایک نامہ ہے، بہت اعلیٰ مطالب اس کے اندر موجود ہیں، کہ اس وقت آپ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، امر بالمعروف و نہی از منکر، اگر تم امر بالمعروف و نہی از منکر کو ترک کر دو گے تو اشرار، برے لوگ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور اس وقت تمہاری دعائیں قبول ہونا بند ہو جائیں گی. اللہ اللہ فی الاعتام، یہ امام علی علیہ السلام کے بستر مرگ کا جملہ، اللہ اللہ فی الاعتام، خدا خدا کی سے ڈرو یتیموں کے بارے میں، اللہ اللہ فی الصلاۃ، خدا کا خوف کرو اپنی نمازوں کے بارے میں کہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے، اللہ اللہ فی القرآن، خدا سے ڈرو قرآن کے بارے میں، کہ اس بارے میں کہ کوئی دوسرا اس پر عمل کرنے میں تم سے سبقت نہ لے جائے. وقت گزرتا گیا، اور بس اب آخری چند جملے، کہ 21 رمضان کی جب صبح آئی تو امام علی علیہ السلام نے اپنے تمام گھر والوں کو اپنے گرد جمع فرمایا، اور اس وقت آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ غشی میں آ گئے تھے، آپ پر غشی طاری ہو گئی تھی، اور اس کے بعد آپ کو افاقہ ہوا، آپ ہوش میں آئے اور آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رسول اللہ ہیں، یہ میرے چچا حمزہ ہیں، یہ میرے بھائی جعفر ہیں، یہ میرے برادران ہیں اصحاب رسول خدا میں سے، اور یہ سب کے سب مجھ سے کہہ رہے ہیں، عجل قدومک علینا فإن إليک مشتاقون، اے علی جلدی کیجیے، ہم سب آپ کے انتظار میں ہیں اور آپ کی آمد کے مشتاق ہیں. پھر اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے اپنی نگاہوں کو پھرایا اور تمام جتنے بھی اپنے گھر والے تھے سب کو دیکھا اور پھر آپ فرماتے ہیں، استودعکم اللہ جميعا، میں تم سب کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور اللہ ہی ہے جو تمہارے کام بنائے گا، حفظکم اللہ جميعا، تم سب کو میں نے اللہ کی حفاظت میں دیا، خلیفتی علیکم، میرے بعد تم پر میری طرف سے نگران خدا ہے، وکفا باللہ خلیفہ، اور خدا کتنا بہترین ہے جو کسی انسان کے جانے کے بعد اس کے پسماندگان کی خبر گیری کرے. اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے فرمایا، سلام علیکم یا رسول ربی، ایک طرف آپ اپنے ساتھ والے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ایک طرف اس عالم ملکوت سے محو گفتگو ہیں. فرماتے ہیں، تم پر سلام ہو اے میرے رب کے رسولوں کے، انبیاء علیہ السلام، رسول خدا کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے آئے. اور پھر آپ نے فرمایا، قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، یہ وہ انجام ہے، یہ وہ فوز عظیم ہے جس کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرات نمودار ہونا شروع ہوئے. جب یہ جملے آپ نے ارشاد فرمائے، آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرات نظر آنے لگے، اور وہو یذکر اللہ کثیرا، اور پھر آپ نے کسی اور سے باتیں کرنا بند کر دیں اور کثرت سے ذکر خدا شروع کر دیا. اور پھر اسی عالم میں آپ نے خود اپنے آپ کو قبلے کے رخ کیا، اپنے ہاتھوں اور پیروں کو پھیلا لیا، اور بالآخر کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ ثم قضا نحبہ علیہ السلام. اور امام علی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو کر محضر رب میں، ملائے اعلیٰ میں، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں چلے گئے. اللہم صل علی محمد و آل محمد.